أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ مومن کا گیارہواں رکوع ہے اور آیت نمبر 51 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم ضرور بالضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی مدد کریں گے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں. ویوم یقوم الاشہاد، اور جب کہ لوگ کھڑے ہوں. ویوم یقوم الاشہاد، اور جب گواہی دینے والے، اور اس روز بھی ہم مدد کریں گے جس میں گواہی دینے والے فرشتے جو نامہ اعمال لکھتے تھے، اور قیامت کے روز اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے، کہ رسولوں نے عمل تبلیغ کا کیا، یعنی رسولوں نے اللہ کی بات پہنچائی اور کفار نے جھوٹ بولا، اور فرشتے گواہی کے لیے کھڑے ہوئے. گواہی ایسی ویسی نہیں ہوگی کہ کوئی کہے کہ ہاں صاحب مجھ کو تو اللہ کا حکم نہیں پہنچا تھا، میں تو سمجھا ہی نہیں تھا بات. یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو آپ مجھ کو یہ بتائیے، ایک آدمی کسی ملک میں رہتا ہو اور وہ دنیا میں کوئی جرم کرے، اور وہ کہے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا آپ کا قانون یہ، تو کوئی سنے گا اس کا قانون؟ وہ کہتا قانون مقرر ہے، بنا ہوا ہے، آپ اس ملک کے باشندے ہو، اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بتانے والے نے بتا دیا، تمہیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے. آدمی گاڑی چلا رہا ہو اب وہ ریڈ لائٹ توڑ دے، سگنل توڑ دے، اور کیا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی جرم ہوتا، تو کوئی مانے گا؟ نہ پارکنگ کر لی، اور اسپیڈ کر لی، کوئی اور جرم کسی بھی طرح کا، دنیا میں ہزاروں جرم ہیں، اور کہہ کے مجھ کو قانون کا پتہ نہیں تھا صاحب، تو دنیا کا کوئی قانون اس کو نہیں مانتا. اسی طرح اللہ رب العزت کا کلام پاک ہے. اللہ نے اپنے کلام پاک کے لیے، کلام پاک نہ صرف یہ کہ لکھ دیا، ایک ایک انسان کو اللہ کا کلام موجود ہے اس کے پاس، وہ پڑھے نا وہ الگ بات. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کلام پاک نہیں پہنچ سکتا؟ اور جب سے آج کل ہم آئی ٹی کی دنیا میں ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز کی دنیا میں ہیں، تو ہم ہر انسان کے موبائل کے اوپر کلام پاک، دنیا کی ہر زبان میں، علاقائی زبانوں کے اندر بھی تراجم قرآن پاک کے موجود ہیں. شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ایسا ہو، کوئی شہر ایسا ہو جہاں قرآن پاک کا کوئی درس نہ ہوتا ہو. اللہ کا حکم تو پہنچ رہا ہے نا ہمیں اور آپ کو. اب ہم نہ مانیں اور یہ بہانہ بنائیں کہ صاحب مجھے معلوم نہیں تھا، یہ کوئی عذر نہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور رسولوں کی مدد کریں گے، اور جو لوگ دنیا کی زندگی میں جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کی بھی مدد کریں گے، اور جس دن کے گواہ کھڑے ہوں گے فرشتے گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے رسولوں کو آپ کا پیغام پہنچایا، رسولوں نے آپ کا پیغام امت کو پہنچائے، لوگوں کو پہنچائے، ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے والوں نے نہیں مانا، جنہوں نے جھٹلایا جھٹلایا، جنہوں نے عمل کیا کیا، جنہوں نے نہیں کیا نہیں. یوم یقوم الاشہاد. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں یہاں پر کہ دیکھو رسولوں کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور رسولوں کی مدد کریں گے، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے رسولوں کو قتل کیا گیا، بہت سارے رسولوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، بنی اسرائیل نے قتل کیے، کئی رسول قتل ہوئے، تو کہاں مدد کی اللہ نے؟ نعوذ باللہ. اس کا جواب یہ کہ یہاں مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے دشمنوں سے انتقام ضرور لیں گے. ہاتھ ساتھ تو پیش آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، کتنے غزوات ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، خود آپ زخمی ہوئے، صحابہ کرام کی ایک لمبی قطار ہے، اور سب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب تھے، لیکن سب کچھ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام بھی لیا. بدر کی جنگ میں، غزوہ بدر میں 70 کے قریب ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اتنی رسوائی ہوئی کہ کوئی حد و انتہا نہیں. پھر فتح مکہ کے موقع، پھر بیچ میں غزوات چلتے رہے، کبھی مسلمان جیتتے تھے، کبھی ہارتے تھے، کبھی جیتتے تھے، کبھی ہارتے تھے، شہدا ہی شہدا تھے. اور پھر جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا، گرفتار کیا. بعد میں آپ نے کچھ لوگوں کو، پھر اکثریت کو چھوڑ دیا، اس میں 4-5 کے بارے میں کہا کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو قتل کیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ضرور رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، مدد یہ کہ اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ان سے اللہ تعالیٰ انتقام ضرور لیتے ہیں. جو لوگ کے ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، قدم قدم پہ نصرت فرماتے ہیں. سب سے بڑی مدد یہ، اللہ تعالیٰ ان کو دائمی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے. اہل ایمان، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دائمی عذاب میں نہیں ڈالتے، ہمیشہ کے عذاب. کافروں کو ہمیشہ کا عذاب ملے گا، دائمی دنیا کی زندگی ہے ان کی. بعض کافروں کی دنیا کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے، لوگ بڑے اس سے مرعوب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، ان کفار کی دنیا کی زندگی دیکھنے میں اچھی ہوتی ہے، ان لوگوں کی اندرونی زندگی اچھی نہیں ہوتی. آزاد ہوتے ہیں، یہ ہے آزاد ہوتے ہیں، جس کا ہمارے یہاں لوگ بڑی رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن کافر کبھی کوئی رش کی چیز نہیں ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا کہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، متاعن فی الدنیا، دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، مزے کی ان کی، کہ ان کے اوپر شرابیں پی لی، بدکاریاں کر لی، آزاد زندگی گزار لی، لیکن کوئی اچھی زندگی کہا جائے وہ اچھی زندگی نہیں. آپ دیکھ لو ان کو قریب سے جا کر، جو لوگ باہر رہتے ہیں ان سے جا کر پوچھ لو کہ ان کو آپ نے دیکھا، جج کیا، کیسی زندگی ہے ان کی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ان کی گھریلو زندگی اچھی زندگی، آزاد زندگی ہے. اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، قرآن کریم میں، حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مسلمانوں کے لیے قید خانہ. اس لیے گواہ کھڑے، گواہ جس دن کھڑے ہوں گے، ملائکہ کھڑے ہوں گے اور وہ ملائکہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنا یا اللہ ہم نے اپنا فریضہ پورا کیا، ان کو آپ کا پیغام پہنچا دیا. تو اہل ایمان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کے دنیا کی تنگیاں تو آتی رہتی ہیں، پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، اونچ نیچ تو وہ سب کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے کوئی انسان خالی نہیں. آپ بھی یہ سوچے کہ جی میرے اوپر یہ مشکل آ گئی، شاید کافر کے اوپر مشکل نہیں آئے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ تعالی نے دنیا کی زندگی کا خاکہ ایسا بنایا، اللہ نے دنیا کی زندگی کی تصویر ایسی بنائی، ہر انسان کے پاس وہ ادھوری ہوتی ہے، کسی انسان کے پاس دنیا مکمل نہیں ہوتی. اٹھا کر دیکھ لو آپ، بڑے سے بڑے، آج کل ہمارے ہاں بڑا آدمی جانچنے کے لیے مال و دولت کو جانچا جاتا ہے کہ مال و دولت کتنا ہے، مشہور کتنا ہے، یہ ہے دنیا کا پیمانہ، یہی پیمانہ ہے نا بھائی. کسی کے پاس اگر دولت کے انبار لگے وہ کہیں گے بھائی سب سے زیادہ کامیاب آدمی یہ ہے، کیونکہ دولت سب سے زیادہ یا مشہور سب سے زیادہ. لیکن اگر آپ اس سے جا کر پوچھو کہ تمہیں زندگی میں پرابلم کیا ہے، تو کیا وہ پرابلم سے خالی ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں صحت کے مسائل ہو، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو، ہو سکتا ہے کہ گھریلو طور پر اس کو کچھ ایسی پریشانیوں کا سامنا ہو جو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے. اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، اس چیز سے کوئی شخص دنیا کا خالی نہیں. ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھائی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ تو چلے گا. لیکن اللہ کی مدد آتی ہے دنیا میں تو ہوتی ہی ہوتی ہے، ہر وقت ہم اللہ کی مدد میں. آخرت میں مدد یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دائمی عذاب میں نہیں ڈالتے. دنیا کا سب سے بڑا تکلیف دہ چیز جو آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کا دائمی عذاب. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان کفر کی حالت میں مرتا ہے، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مرتا ہے، وہ آخرت میں دائمی عذاب کا شکار ہوگا، اس کا عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوگا. یہ جو دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ فلاں نے اتنا بڑا بادشاہ، فلاں نے اس ملک کا صدر، فلاں یہ دنیا کی اونچائی بڑھائی ہے، قبر میں اترے اور خدا نہ خواستہ کفر کے ساتھ گئے، اتنا ہولناک عذاب اس کا شروع ہو رہا ہے جو لامتناہی ہے. اور اہل ایمان کیا کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، آپ کے ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، تمام عقائد کو وہ پورا کرتا ہے، ضروریات دین کو پورا کرتا ہے، تو وہ جب جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک وقت آئے گا معاف ضرور فرمائیں گے، وہ دائمی عذاب کا شکار نہیں ہوگا. یہ اللہ کی مدد ہے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ دن قیامت کا دن جس دن کے کافروں کی معذرت، ان کی عذر خواہی کوئی قبول نہیں کی جائے گی. ولہم اللعنہ، اور ان کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. ولہم سوء الدار، اور ان کافروں کے اوپر کے لیے برا گھر، عذاب کا گھر، برا گھر، تکلیف کا گھر. یہ میں نے یہ بات اسی لیے میں کہتا ہوں، آج کل ہمارے ہاں بہت رواج ہے ملک سے بھاگنے کا، جس کو دیکھو ملک سے بھاگنے کے چکر میں، اور یہ دماغ میں بٹھا لیا، بیٹھ گیا، کہاں سے گھس گیا کہ جو آدمی باہر رہتا ہے وہ 100% مزے کی زندگی گزار رہا ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ لعنت ہمارے ملک میں اوپر آئی ہے، جس کو دیکھو بس بھاگنے کے چکر، ڈنکیاں لگا لگا کے جا رہے ہیں، پیدل بھاگ رہے ہیں، غیر قانونی طریقے سے جا رہے ہیں، اسٹے کر رہے ہیں، 15-15 سال غیر قانونی طریقے سے چوری چھپے زندگیاں گزارتے ہیں، کہیں جا کر ان کا ویزا پاسپورٹ بنتا ہے 15-20 سال میں جا کے، الامان والا کوئی، بس دماغ میں یہ ہے کہ باہر کی زندگی جو ہے نا وہ عافیت کی زندگی، چاہے ایمان چلا جائے، ایمان تباہ ہو جائے تو پیسے مل جائیں. یہ خناس ہے ہمارے دماغوں کا، یہ غلط فہمی ہمارے دماغوں کی. جو لوگ محنت کرتے ہیں، ایمانداری اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی ان کو بہت عافیت میں رکھتے ہیں، یہاں ہر رہنے والا آدمی پریشان نہیں ہے، وہاں کی پریشانیاں الگ ہیں، وہاں کی تکلیفیں علیحدہ ہیں. آپ ان سے جا کر پوچھو کہ حقیقی حالات بتاؤ تو آپ کو حقیقی حالات بتائیں گے، یا کبھی آپ کا جانا ہو تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ وہاں کے مسائل کیا. تو ہم لوگ نے سمجھ لیا کہ جناب وہی اچھا گھر ہے، تو بھائی بات یہ کہ ایمان سلامت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عافیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوشیاں دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی انسان کو اگر ایمان کی حالت پر رخصت ہوا آخرت کی فلاح و بہبود نصیب ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتے یوم لا ينفع الظالمین, جس دن کے کافروں کو نفع نہیں دے گا ان کا بہانے کرنا, ان کے عذر خواہی کرنا, ولہم اللعنہ اور ان کے اوپر لعنت, ان کے لیے برا گھر ہے آخرت کا برا گھر, اور سب سے برا گھر آخرت کا برا گھر ہوتا ہے کیونکہ وہ عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کا راستہ دیا, وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایک کتاب دی, توریت دی, ہُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ, جس میں ہدایت بھی ہے نصیحت بھی ہے عقل والے لوگوں کے لیے. فَصْبِرْ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کافروں کی تکلیفوں پر صبر کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کوئی کم تکلیفیں نہیں پہنچائی, جیسے آج ہم مسلمانوں کو کوئی کم تکلیفیں نہیں آ رہی. یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے, یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آج کل ہم لوگ مسلمان زیادہ ان کافروں کے آگے زیادہ مجبور ہیں. آپ فلسطین میں دیکھو, آپ شام میں دیکھو, آپ فلانی جگہ دیکھو, ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے, لیکن کفار کی ریشہ دوانیوں کا, کفار کی ایزاؤں کا سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے اور دشمن سے لڑائی کیجئے, اگر وہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے آپ ان سے لڑیے, ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر مت کھڑے ہو, ان کے سامنے عذر خواہی اختیار مت کریں, ان کے سامنے ڈٹ کے بات کریں. یہ طریقہ تکلیفوں پہ صبر اور ہمت شجاعت سے کام لے کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا, ان سے لڑائی کے موقع پہ لڑائی کرنا. ہم جو اب اس زمانے میں کمزوری کا شکار ہوئے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں, اس کی وجہ یہ کہ ہم کافروں سے ڈر گئے, اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کافروں کی معاشرت اختیار کر لی, ہم نے کافروں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا, یہ وجہ ہے ہماری کمزوری, ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے. ان کی زبان بولنے کو ہم اتنا بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی قابلیت ان کی زبان بولنا ہے. تو جب اتنی احساس کمتری کسی قوم میں ہوگی تو کافر کو سر پہ ہی چڑھے گا اور کیا ہوگا, وہ مذاق نہیں اڑائے گا کہ دیکھو ہم ان سے بات نہیں کرتے, ہم ان سے ان کو قریب نہیں آنے دیتے, یہ ہے کہ ہماری زبانیں نہیں چھوڑنے کے لیے تیار, ہمارا لباس پہننے کو ان کو فخر محسوس ہوتا, ہمارے ہاں آنے کو یہ ہر وقت بےتاب ہے کہ کسی وقت ان کو ویزا ملے اور ہمارے ملک میں سیٹل ہو جائے جاتا. تو کمزوری تو ہماری ہے, لیکن جو آج کے دور میں آج بھی کوئی سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوگا چاہے کتنا کمزور کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے, اللہ ان کی تکلیفوں پہ صبر کرے گا لیکن ان کے سامنے نڈر خالی نہیں بیٹھے گا. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے, کتنی بڑی بڑی طاقتیں آئی ہیں ان سے, کھڑے ہوئے نہ وہ بغیر کسی وجہ کے, قربانیاں تو دی, تکلیفوں پہ صبر تو کیا, لیکن انہوں نے اپنی معاشرت نہیں بدلی, ان سے متاثر اور مرعوب نہیں ہوئے کہ اپنا لباس چھوڑ کے بیٹھ گئے, اپنی زبان چھوڑ کے بیٹھ گئے, ان جیسے جناب ٹائیاں باندھنی شروع کر دی, ان جیسے لباس پہننے شروع کر دیے. اس سے کبھی عزت نہیں ہوتی مسلمانوں کی, یاد رکھنا, کبھی اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے جیسے آج ہے, اس سے زیادہ ہوں گے. آپ کے ابھی سامنے کی مثال لے فلسطین کی, کوئی تصور کر سکتا تھا کہ فلسطین کی اسرائیل سے ایک دن سے زیادہ جنگ ہو سکتی؟ ایک دن میں زیادہ کہہ رہا ہوں, ایک آدمی ان کا مرتا تھا اسرائیلیوں کا تو وہ ٹینک لے کے آ جاتے تھے, سینکڑوں آدمی مر دیا کرتے تھے. اور آج ایک سال ہو گیا, بالکل نہتے, شہادت ہی شہادتیں, شہادت ہی شہادتیں, اور ایسا بدترین دشمن ان کے حصے میں آیا, اتنا کمزور دشمن ان کے حصے میں آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا, عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا, جو دنیا کے قوانین کے خلاف ہے. دنیا کے قوانین نہیں ہے کہ عورتیں بچوں پر ہاتھ اٹھائے, ان کو بھی نہیں چھوڑ, لیکن سینہ تان کے کھڑے ہوئے اور تکلیفوں پہ صبر کیا, لیکن ان کے سامنے ہار نہیں مانی, آپ دیکھو اللہ نے ان کو عزت سے رکھا ہو، عزت سے رہیں گے تکلیف ہے تو ہاں ہاں ہر وقت ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، با ادب ان کی زبانیں بولیں، ان کے لباس پہنیں، ان کے معاشرت اختیار کریں، ان کے آگے پیچھے پڑے، ان کی جوتیاں اٹھائیں، تو کون عزت کر رہے گا؟ تو عزت نہیں ہوگی چاہیے، یاد رکھنا کبھی عزت نہیں ہوگی. اپنے راستوں کو چھوڑنے والے، اپنے طریقوں کو چھوڑنے والے دنیا میں کبھی سرخرو نہیں ہوتے. سرخرو وہ ہوتے ہیں جو اپنے طریقوں پہ چلتے ہیں، اپنے معاشرت پہ چلتے ہیں، اپنے کلچر کو اپناتے ہیں، اپنی زبانوں کو اپناتے ہیں، اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، اپنے نظام کو لے کر چلتے ہیں. اللہ دنیا میں ان کو سرخرو فرماتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لو، پچھلے 75 سال سے ہم نے سوائے غلامی تو کچھ نہیں کیا، عزت ملی کہ ذلت ملی بتا دو مجھ کو. ہمارے حکمرانوں کی عزت نہیں ہے وہاں پہ، جو عوام کی تو کیا ہوگی؟ یہ طریقہ ہے ہی نہیں عزت کا. اللہ رب العزت اسی کو فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے فصبر، آپ صبر کیجئے ان دشمنوں کی تکلیف پر، سینہ تان کے کھڑے ہو جائے ان کے سامنے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ آپ کو برتر کرے گا، آپ کی مدد کرے گا. بس تو آپ کے لزمبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ نہیں ہوگا، وہ معصوم ہے. یہاں استغفار کے معنی ہیں کہ کمال صبر میں اگر کمی رہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس درجے کا صبر ہونا چاہیے تھا اس درجے کا صبر نہیں ہوا، اس پر آپ اللہ سے معافی مانگیے. وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، بالعشی والابکار صبح و شام. تو دو چیزیں ہو گئی دشمنوں کی تکلیفوں کے مقابلے میں، ایک صبر اور ایک صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے حکموں کو ماننا. جب انسان صبر کرتا ہے، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. دیکھیے ابھی اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے فلسطین کی، مسلمانوں نے ثابت قدمی دکھائی، لڑے. جو لوگ نہیں لڑ سکے جیسے ہم لوگ ہیں، مواقع نہیں ہے یا ہم لوگ گئے نہیں، لیکن دو تین کام ہم نے ایسے کیے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم نے ان کی مدد کر لی. نمبر ایک کہ ہم نے ان کو مالی مدد کی، جس درجے میں بھی کی، جس نے جیسی کی. نمبر دو دعائیں کی. نمبر تین ہم نے ان کی معیشت کا بائیکاٹ کیا جنہوں نے کیا. اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا، وہ آئٹم لینے چھوڑ دے جس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کولڈ ڈرنکس ہیں، آئس کریمیں ہیں، جن کو ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ نقصان دیں، اور بھی مصنوعات ہیں ان کی. یہ بھی تو کسی درجے میں مدد ہے نا. مسلمانوں کی اس مدد، اس تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج عیسائی، بڑے بڑے ان کے عیسائی ممالک، جتنا مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا اس سے زیادہ عیسائیوں گوروں نے بائیکاٹ کیا ہوا. شاید یہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ بات. مجھے انگلینڈ کے ساتھیوں نے بتایا کہ جتنا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ گورے بائیکاٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان کی بڑی بڑی کمپنیاں اس وقت شدید خسارے کے اندر ہیں، اب بعض کمپنیاں ان کی وہ ہیں جو اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں کہ جو نقصان والی کمپنیاں ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں یہ لوگ. جیسے کوک ہے، کوک سب سے بکنے والا زیادہ آئٹم ہے، ایچ پی ہے، ان کا کمپیوٹر ہے، وہ سب سے زیادہ بکنے والے آئٹم ہے. یہ کمپنیاں اتنی بڑی ہیں کہ چھوٹی والی کمپنیوں کو بھی یہ مدد کر رہی ہوتی ہے. تو وہاں لوگوں نے آرٹیکل لکھے کہ آپ بڑی کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں گے، چھوٹی کمپنیاں خود بخود بند ہو جائیں گی. آپ تو مسلمان ذرا سا اپنی ہمت تو دکھائے نا تو دوسرے بھی کھڑے ہوتے. یہ گورے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی میک اپ کی مصنوعات، ان کے کھانے پینے کی مصنوعات، پوری پوری ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں ان ملکوں کے اندر کہ یہی آئٹم اسرائیل کے. کسی سٹور میں جاتے مسلمان ہاتھ نہیں لگاتے، بڑی تعداد ہے، گورے بھی ہاتھ نہیں لگا رہے. تو دیکھیں نقصان تو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، پھر اللہ کی بھی مدد آتی ہے. ابھی جو امریکہ کے اندر دو اسٹیٹس کے اندر تباہی آئی، آپ کو معلوم ہے کہ دونوں اسٹیٹس کون سی تھی؟ یہ اللہ کی مدد نہیں ہے. ایک وہ اسٹیٹ ہے فلوریڈا کی جو کہ سب سے زیادہ اسلحہ بنانے والی تھی، فائنینشل سپورٹ سب سے زیادہ اس کی تھی. دوسری اسٹیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ اسلحہ وہ اسٹیٹ بناتی تھی. ان دونوں اسٹیٹس کے اوپر اتنی بڑی تباہی آئی اللہ کی کہ 120 ارب ڈالر ان کے اوپر اس کی ریبلڈ ہونے میں ان کو خرچہ آئے گا. اتنی مدد انہوں نے کی نہیں جتنی ان کے اوپر نقصان آیا. اللہ بھی مدد اس قوم کے اوپر بھیجتے ہیں جو ہلتی ہے، جو کھڑی ہوتی ہے، جو صبر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے. کچھ کریں تو صحیح نا، اپنے بس میں وہ تو کریں. میں یہی بات اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہم کم از کم اتنی ضرورت پیدا کریں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائی پاس کریں. دعا کرنے میں تو کچھ نہیں ہوتا نا، جب چلتے پھرتے یاد آ جائے ان کے لیے دعا کر. یہ کھا جائیں گے آپ کو، چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے ملک کو کہ ملک فتح کر ڈالے، اور ہم ہیں کہ ان کے آگے پیچھے. تو بھائی کمزوری ہماری ہے، کمزوری ان کی برتری نہیں ہے، کمزوری ہماری ہے. ہم نہیں آگے بڑھ پا رہے، ہم ہمت کریں. اب ذرا سی ہمت کی آپ دیکھیے کتنی ساری چیزیں مقابلے میں آ گئی جو ہم یہود و نصارہ کی استعمال کرتے. آ گئی نا مقابلے میں مسلمان، ترکی نے بنانی شروع کر دی، بہت سارے ملکوں نے بنانی شروع کر دی، ہمارے پاکستان نے بنانی شروع کر دی. کریں ہمت کریں، تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں، اپنا تعلیمی نظام بنائیں. کیا ضرورت ہے آپ کیمبرج کے نظام کو پڑھانے کی؟ آپ اپنا تعلیمی نظام پڑھائیں، اپنے بچوں کو پیروں پر کھڑا کریں. غلام بنانے کے لیے تو ہمارے بچے نہیں ہیں. جب یہ کام انسان کرتا ہے اللہ کی مدد اس کو پڑھا. میں تو حیران ہو گیا جب مجھ کو یہ بات پتہ چلی کہ یہاں سب سے زیادہ بائیکاٹ گوروں نے کیا ہوا، انگلینڈ وغیرہ ان ملکوں میں. مسلمانوں سے زیادہ انگلینڈ والوں نے بائیکاٹ کیا ہوا. تو نقصان آ رہا ہے، یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے کیا، اس لیے مسلمان کھڑے ہوئے. اللہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسطی لیڈر فصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا. وسطی لیڈر اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے صبح و شام. اور یہی طریقہ ہے کہ صبر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ہر مشکل گھڑی میں. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. دیکھو جب بھی کبھی تکلیف آئے ہمیشہ تکلیفوں کا حل یہ ہے کہ صدقہ خیرات کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں اور صبر کریں. اللہ تعالیٰ جب یہ کام انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد و نصرت فرماتے ہیں. جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے، کوئی دلیل ہے نہیں، وہ بحث برائے بحث ہو رہی، تو یہ تو حکم ہم نہیں مانیں گے، یہ حکم تو اللہ کا صحیح نہیں ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں چلنے والا نہیں ہے، ہمارے خاندان میں تو اس حکم کو پر عمل کرے گا نہیں. جو لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، جو دلیل ان کے پاس ہو. ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغیہ، ان کے دل میں تکبر ہے، بڑائی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کو مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں ہم زیادہ بڑے ہیں، نعوذ باللہ. ما هم ببالغی، اس بڑائی کو کبھی وہ پہنچنے والے بھی نہیں ہیں، کبھی ان کو بڑائی نہیں ملے گی. فاستعذ باللہ، ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جب کبھی اللہ کے بارے میں دل میں بڑائی پیدا ہو کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے حکم کو مانتے نہیں ہیں، تو استغفار کیجئے، اللہ سے پناہ طلب کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. اللہ کے حکم کو ماننے میں ہی عافیت ہے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا. دیکھو جب اللہ کا حکم آئے اور خاندان یوں جا رہا ہے، الٹے رخ پہ جا رہا ہے، آپ کے گھر والے الٹے رخ پہ جا رہے ہیں، اور آپ کو حکم اللہ کا پہنچا، آپ جب اس حکم پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، بچے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، گھر والے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، خاندان والے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو دیکھیے مشکل تو آتی ہے، مخالفت تو آتی ہے، مخالفت تو سب کو آئی، صحابہ کرام کو آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، لیکن اس کا حل لڑائی جھگڑا نہیں ہے. لڑائی جھگڑا نہ کرے خاندان، سمجھائیں لوگوں کو کہ دیکھو میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہو. اب بچے بھی بول رہے ہیں، گھر والے بھی ناراض ہو رہے ہیں، خاندان والے بھی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ ڈٹے رہیے، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں، وہ لوگ بھی آپ کے ہم نوا بنے. لیکن آپ اگر ان کی باتوں میں آ کر ان کی بات مانتے چلے گئے تو کوئی اس کا حل نہیں. مجھ کو یاد ہے جب پاکستان میں, ہمارے پاکستان میں پہلے جو شادیوں کی تقریبات ہوتی تھی وہ سیپریٹ ہوتی تھی, مردوں کے الگ اجتماع ہوتے تھے, عورتوں کے الگ ہوتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ حضرات کو بھی یاد ہے. پھر مخلوط تعلیم, پھر مخلوط شادیاں شروع ہوئیں, مردوں عورتوں کے اجتماعات اکٹھے شروع ہوئے. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دیکھو یہ کام مت کرو, ہمارے تمام بزرگوں نے ہمیں منع کیا کہ دیکھو ایسی تقریبات میں شریک مت ہو, ایسے نہ خود اپنے گھر والوں کو لے جاؤ, نہ آپ جاؤ, نہ آپ کے اپنے گھر میں تقریبات ہو, ایسی تقریبات مت کرنا. جن لوگوں نے عمل کیا برائیاں تو آئیں, لوگوں نے دقیانوسی ہونے کے تانے تو دیے, لیکن آج ان کے گھر اس برائیوں سے آج بھی بچے ہیں. لیکن سمجھیے گا بات کو, جن گھروں میں وہ بے پردگی اور مخلوط اجتماعات شروع ہوئے اور انہوں نے اس کو کہا کہ موجودہ زمانے کا فیشن ہے, آج انہی کے گھروں میں اب ڈانس ہو رہے ہیں لڑکے لڑکیوں کو. اگلا قدم آ گیا نا, بدر 20 سال کے بعد ترقی ہوئی نا, گناہ میں ترقی ہوئی. آج انہی گھروں میں انہی کی بیٹیاں, انہی کے بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے نامحرموں کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں, اور یہ گھر کے بزرگ بیٹھے ہوئے ڈانس دیکھتے ہیں اپنی جوان بیٹیوں کو. روک نہیں لگائی نا, مانا نہیں نا اللہ کا حکم, تو اگلا قدم یہ آیا. آج ہر گھر میں ڈانس ہو, ہر گھر میں تقریبات میں لڑکے لڑکیوں میں ڈانس کر رہے ہیں. اب آپ آواز اٹھا کر دیکھیے کیسے اٹھائیں گے آپ. دوسروں کی نامحرم لڑکیاں, اپنی لڑکیاں, دوسرے لوگوں کے نامحرم لڑکے اور لڑکیاں سامنے, پورے خاندان کے سامنے ڈانس کرتے ہیں. آج ان کے لباس چلو پاکستانیوں والے ہیں, کل وہ لباس بھی ان کے دوسرے کو جانے, اب پھر بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے. ہتھیار کب تک ڈالو گے, کب تک ہتھیار ڈالو گے آپ. کل ہمارے ہی بیٹے بیٹیاں آ کر ہم سے یہ کہیں گے کہ اب ہم بغیر شادیوں کے دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جیسے کہ دنیا کے دوسرے غیر مسلم ملکوں میں ہوتا ہے. کب تک آپ اپنے ہتھیار ڈالتے رہو. میرے بھائی کہیں نہ کہیں تو آپ کو بس لگانا پڑے, کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا پڑے. جب اللہ کا حکم نہیں مانتے تو برائیاں پھر کئی گنا بڑھتی ہیں. اللہ کا حکم مانو گے برائیاں پھر بھی آئیں گی آپ کے ذمے میں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی, ان شاء اللہ آپ سے اپرو ہوگا. ان الذین یجادلون, ایسی کو فرماتے ہیں کہ انہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک لوگوں کے پیدا کرنے سے. اللہ نے آسمان پیدا کیا, اللہ نے زمینیں پیدا کی, اللہ نے مخلوقات پیدا کی, چرند و پرند پیدا کیے. یہ چیزیں پیدا کرنا زیادہ بڑی بات ہے بنسبت انسانوں کو پیدا کرنے. جب یہ انسان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی چیز پیدا کرتا ہے تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی. وما یستوی الاعمی والبصیر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے, اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے, دیکھنے والے اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا اور وہ لوگ جو برائیاں کرتے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک دیکھنے والا ہے اور ایک نابینا برابر ہے. اسی طرح ایک انسان بدکار ہے, گناہگار ہے, اور ایک انسان جو ہے نیک اعمال کرنے والا ہے, کیا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. پہلی لمبا تذکرون, بہت کم لوگ جو ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, قیامت تو آ کر رہے گی اس میں کوئی شک نہیں. دنیا کے سب سے اٹل حقیقت موت ہے, وہ آ کر رہے گی. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ ایک تو قیامت وہ ہے جو اللہ وقت مقررہ پر بھیجیں گے, ایک ہر انسان کی قیامت وہ ہے جو اس کی موت ہے. ہر انسان کی قیامت کیا ہے؟ اس کی موت. لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ ایمان لاتے نہیں. وقال ربکم, تمہارے رب نے کہا, ادعونی استجب لکم, تم میرے سے دعائیں مانگو, استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میرے سے تکبر کرتے ہیں, میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ہم ان قریب ان کو ذلیل و رسوا کر کے دوزخ میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سے دعائیں مانگو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں. یہ دعا جو ہے نا دعا کے معنی آتے ہیں اللہ کو پکارنا، اس کے لیے مسجد میں بیٹھنا، ہاتھ اٹھانا، باوضو ہونا کوئی ضروری نہیں، ہر وقت انسان اللہ کو پکار سکتا ہے. اسی لیے علماء حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا مانگنا خود عبادت ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعائیں نہیں مانگتے، ہم ان کو دوزخ میں داخل کریں گے ذلیل و رسوا کرتے. ان اللہ ان الدعاء هو العبادہ، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی دعا یہ تھی، ایک ہی دعا ہے تمام انبیاء کرام کی عرفات، وہ دعا کون سا ہے؟ وہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور کوئی انسان اگر اس کی پوری سو تسبیح پڑھ، ایک سو دانے کی تسبیح پڑھتا ہے، سو مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے کہ دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، دس بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دس درجات اس کے بلند فرماتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں، بڑھتر نہیں، بہت باعزت چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دعا. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا مغز دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ دعا مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں. اور سب سے بڑی عبادت فرمایا کہ مشکل وقت میں انسان اس بات کا انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کشادگی عطا فرمائیں گے، یہ بہت بڑی عبادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت، جو انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضب نازل فرماتے ہیں. من لم يسأل الله يغضب عليه، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس کے اوپر غضب نازل فرماتا ہے، میں اسے سوال نہیں کرتا، کیسا داتا ہے، کیسا رب ہے جو اس پر خوش ہوتا ہے کہ میرے سے مانگو. انسان مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے. حدیث شریف میں فرمایا کہ تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ کی رحمت اس انسان پر متوجہ ہوتی ہے. جو کام آپ کا معلوم ہے کہ ہوگا وہ بھی اللہ سے مانگو، مانگنے کا تو ثواب ملے گا. میں نے جیسا عرض کیا کہ دعا خود عبادت ہے، جس طرح اور عبادت ہے اس طرح دعا بھی عبادت ہے. اسی طریقے سے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے. حدیث شریف نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ عافیت کا سوال. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں العفو معافی کا، والعافیہ عافیت کا، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک شکر علی العافیہ ونسألک الغنا عن الناس، اے اللہ میں آپ سے مکمل عافیت کا سوال مانگتا ہوں. ونسألک دوام العافیہ، اے اللہ میں آپ سے دائمی ہمیشہ رہنے والی عافیت کا سوال کرتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، اے اللہ میں آپ کو عافیت کا شکر کا سوال کرتا ہوں. اور اے اللہ میں لوگوں سے استغنا اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. عافیت کس کو کہتے ہیں؟ لفظ عافیت تین چار لفظ ہیں. ہر طرح کا چین اور سکون اور اطمینان اور خیر اور خیر، اس کا نام عافیت. صحت کے اندر، زندگی کے اندر، کاروبار کے اندر، گھروں کے اندر، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، روزگار کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے، یعنی اس لفظ کی تشریح میں اگر تو ممکن بھی نہیں، کس چیز میں عافیت نہیں ہے، ہر چیز میں پناہ، ہر چیز میں سکون، ہر چیز میں اللہ کی مدد، ہر چیز میں اللہ کی برکت، یہ عافیت انسان اللہ اللہ کو محبوب ترین دعاؤں میں عافیت کی دعا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ دعا عافیت کی ضرور مانگتے ہیں کہ اللہ میں عافیت عطا کر. اللہ کی عافیت ہے تو سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کو ہٹا لے تو کچھ بھی نہیں ہے انسان کے لیے. اس لیے فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے. اسی لیے فرمایا کہ ہر بلا سے حفاظت، ہر تکلیف سے حفاظت، ہر ضرورت اور حاجت کا پورا ہونا یہ عافیت کے اندر داخل ہے. البتہ قطع رحمی کی دعا مانگنا، گناہوں کی دعا مانگنا، یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو عبد دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو مسلمان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، بشرطی کہ اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو. اور قبول فرمانے کی تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ جو چیز مانگی وہی مل گئی، دوسری یہ کہ اس کی مطلوب چیز کے بدلے میں اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب دے دیا گیا، تیسری یہ کہ مانگی ہوئی چیز تو نہیں ملی مگر آفت اور مصیبت اس پر آنے والی تھی، وہ دنیا میں کیا ہو گئی، پھیل گئی. یہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.